الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے, عبادات کی توفیق مرحمت فرمائی, اور اس کے بعد اب یہ سلسلہ اللہ پاک نے آسان بنایا کہ ہفتہ وار اصلاحی بیان کا سلسلہ پھر سے شروع کیا جا رہا ہے. بیچ میں کافی لمبا توقف آیا اور اب پھر سے یہ سلسلہ شروع ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, مدد فرمائے, اور ہم سب کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے, مغفرت اور بخشش کا سامان بنا دے. بات یہ ہے کہ یہ قطرے قطرے سے دریا بننے والی بات ہے کہ انسان اچھے بیانات, اچھی صحبتوں میں جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو ہر صحبت میں, ہر بیان میں ضرور بھی ضرور اس کو کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد شیخ ثانی حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو پیر و مرشد تھے حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ, حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں اپنے شیخ کی مجلس میں حاضر ہوا تو ایک نئی طلب, نئی تڑپ, نئی جستجو لے کر حاضر ہوتا تھا اور تلاش میں رہتا تھا کہ آج کی اس محفل میں میرے لیے کون سا نیا سبق ہے, کون سی ایسی نئی بات ہے جو میرے لیے سیکھنے کی ہے. تو ہر محفل میں, ہر مجلس میں فرمایا کہ میں ضرور بھی ضرور اس میں سے کام کام کی باتیں سیکھ لیا کرتا تھا اور نئی چیزیں سیکھ کر آتا تھا. ظاہر ہے کہ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, دس منٹ, پندرہ منٹ, پانچ منٹ, کوئی بھی بات انسان جب سنتا ہے, طلب رکھنے والا اور سچی تڑپ سے آنے والا وہ ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ نفع کی چیزیں اپنے لیے حاصل کر لیتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں جن سے میں رہبری رہنمائی لیتا ہوں, حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے دوستوں میں سے ہیں, تو بڑی پیاری مثال انہوں نے دی تھی. فرمایا کہ آپ کا کام تو باغبان کا ہے. باغبان وہ بیج زمین کے اندر بکھیر دیتا ہے, پھیلا دیتا ہے, اور کون سا بیج باراور ہوگا, کون سا بیج کارآمد ہوگا, کون سے بیج کو اگنا ہے, کس جگہ پر جا کر اس کو اگ کے آب و تاب کے ساتھ اس کو پھلدار بننا ہے. فرمایا کہ یہ باغبان کا کام نہیں ہے, باغبان تو مالی جس کو کہا جائے, کاشتکار جس کو کہا جائے, کسان جس کو کہا جائے, اس کا کام ہے بیج کو بکھیرنا. اب کون سا بیج اگے گا, کس بیج سے کیا فائدہ حاصل ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو فرمایا کہ واعظ کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں وہ اللہ کے بندوں کے اوپر بکھیر دیتا ہے, کس دل کے اوپر کون سی بات اثر کرے اور کون سی بات کس کے لیے نفع بخش ثابت ہو, یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے کہ وہ بندوں کو پھر نفع پہنچاتے ہیں, فیض پہنچا دیتے ہیں, کام کی بات زبان سے کہلوا لیتے ہیں. تو یقیناً جمع ہو کر بیٹھنا اور پھر اچھی باتیں سننا تو ضرور بھی ضرور انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کچھ انسان سمیٹ کر واپس پلٹتا ہے. اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا کہ اس محفل اور مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی سکینہ نازل ہوتا ہے, فرشتے اس کو آ کر ڈھانپ لیتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے ہوں, اور ایسی محفل اور ایسی محافل کے چرچے اور تذکرے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فرماتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ ہیں ابو زید رحمہ اللہ, فرمایا کرتے تھے کہ میں نے چار چیزوں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غلط پایا. میرا خیال تھا کہ ان چار چیزوں کی ابتدا میری طرف سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہو جاتے ہیں, مگر میرا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا. وہ چار چیزیں جس میں میں نے اپنے آپ کو غلط پایا کیا کیا تھی؟ فرمایا کہ میرا خیال یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں تب جا کے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت فرماتے ہیں، مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے سے محبت کرنے میں پہل کر گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحبہم ویحبونہ، کہ پہلے وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر نتیجے میں بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے محبت کا تذکرہ فرمایا تو اپنی محبت پہلے بیان فرمائی، یحبہم، اللہ اپنے خاص بندوں سے محبت فرماتا ہے، وہ یحبونہ، جس کے نتیجے میں بندوں کے دلوں میں بھی اپنی محبت ڈال دیتا ہے. تو فرمایا کہ میرا تو خیال یہ تھا کہ شاید میں جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنتا ہوں تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مقدم ہے اور اس کے بعد پھر بندوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت کی توفیق ملتی ہے. تو فرمایا کہ یحبہم ویحبونہ. اسی طرح فرمایا کہ میرا خیال یہ تھا کہ پہلے میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں، مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے سے خوش اور راضی ہونے میں پہل کر جاتے ہیں، جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، کہ پہلے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا پھر بندوں کو اپنے آپ سے راضی کر لیا. زندگی میں دن بھلے جب آتے ہیں، سن لے اے دوست، زندگی میں دن بھلے جب آتے ہیں گھات ملنے کی آپ خود ہی وہ بتلاتے ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، پھر اس بندے کو بھی اپنے آپ سے رضامندی والے اعمال عطا فرما دیتے ہیں. تو محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہل ہے، یحبہم ویحبونہ، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو بندوں کے دلوں میں بھی اپنی محبت ڈال دیتا ہے. اور نمبر دو پہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو پھر اپنے بندوں کو بھی اپنے آپ سے راضی کر لیتا ہے. فرمایا کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور یہ بہت ہی عظیم کام ہے، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ کو یاد فرماتے ہیں تو مجھے ان کو یاد کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور ان کا یاد کرنا میرے یاد کرنے سے زیادہ عظیم تر ہے، جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا یاد کرنا بہت بڑا عمل ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا راضی ہو جانا، بندے سے اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا، بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ہے. ایک دفعہ امتحان چل رہے تھے مدارس کے اندر داخلے کے لیے، جائزے کے امتحان میں استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ ترجمہ کرو، ورضوان من اللہ اکبر. اس نے لفظی ترجمہ کیا، کہا کہ رضوان رضوان، من اللہ اللہ سے، اکبر بڑا ہے. تو اس نے یہ تو دیکھ لیا کہ لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھا کہ ترجمہ کتنا غلط کر رہا ہے. ورضوان رضوان، من اللہ اللہ سے، اکبر بڑا ہے. حالانکہ ہے یہ کہ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی اکبر، بہت بڑی چیز ہے. جس کسی بندے کو اللہ کی رضا اور خوشنودی مل جائے یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہے. تو تیسری چیز فرمائی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید میں پہلے اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھ کو یاد کرتے ہیں، لیکن معاملہ اس کے برعکس نکلا کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا یاد کرنا بہت عظیم تر چیز ہے. فرمایا کہ نمبر چار پر میرا خیال یہ تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر مہربان ہو جاتے ہیں، مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو میرے توبہ کرنے سے پہلے ہی مجھ پر مہربان ہو چکے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے اور متوجہ ہونے کے بعد مجھے توبہ کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں. اور قرآن کریم میں فرما دیا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوا، لیتوبوا، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. مہربانی مقدم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو یہ چار چیزیں بیان فرمائیں کہ محبت میں بھی اللہ تعالیٰ مقدم، کہ میرا خیال تھا کہ شاید میں محبت میں پہل کرتا ہوں مگر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مقدم ہے. میرا خیال تھا کہ اللہ کو راضی کرنا میری طرف سے پہلے ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہلے راضی ہوتے ہیں پھر بندے کو بھی اپنے سے راضی کر لیتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ میرا خیال یہ تھا کہ میں اللہ کو پہلے یاد کرتا ہوں، ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پہلے یاد فرماتے ہیں. میرا خیال تھا کہ میں توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم سے ثابت ہوا ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ پہلے بندے پر مہربان ہوتے ہیں، ثم اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لیا توبو، بندہ بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور معافی حاصل کر لیتا ہے۔ بندہ اپنی حیثیت کو اگر پہچان لے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کو جان لے، تو اس کی طرف سے تو عطاؤں کی بارشیں ہیں، نوازشات کی بوچھاڑ ہے۔ بندہ بھی اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بنانا چاہے تو جا بجا اس کی طرف سے موقع ملتے ہیں۔ اپنی اوقات کو انسان پہچان لے کہ میں کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ اس نے مجھے بنا دیا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ اس نے مجھے عطا فرما دیا۔ سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت اس نے عطا فرما دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بنا دیا، صاحب قرآن بنا دیا، صاحب اسلام بنا دیا، تو بڑے بڑے انعام بن مانگے اللہ پاک نے عطا فرما دیے۔ قابل شکر مقام ہے کہ انسان بننے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، جو ہمارے لیے جنت کا ویزا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے انسان کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ ویزا ہو، ساتھ میں زاد راہ ہو، رخت سفر ہو، دوسرے اجنبی علاقے میں جانے کے لیے اپنے پاس پونجی ہو، کہ وہاں ہفتہ، دس دن، مہینے، دو مہینے اور چار چھ مہینے، سال، دو سال، جتنا بھی قیام کرنا ہے تو اس کے ساتھ اپنا زاد راہ ہو، رخت سفر ہو، پونجی ہو، کہ اجنبی علاقے میں اس کو کہیں در بدر، ادھر ادھر مارے مارے پھرنا نہ پڑے۔ اور میں کہ جو کوئی پردیس میں جائے، ویزا بھی موجود ہو اور اس کے ساتھ رأس المال موجود ہو، پونجی موجود ہو، زاد راہ موجود ہو، توشہ موجود ہو، رخت سفر موجود ہو، جو سفر کی ضروریات ہیں وہ موجود ہوں، تو وہ انسان اپنے سفر کی منزل کو آسانی کے ساتھ طے کر لے گا اور بغیر کسی دشواری کے وہ سفر سے واپس پلٹ کر آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخرت کا ویزا ہے، اور اعمال صالحہ یہ ہمارے لیے رخت سفر ہیں، توشہ ہیں۔ ویزا تو لے لیا لا الہ الا اللہ کا، لیکن اگر اعمال صالحہ کی پونجی اپنے ساتھ نہ لی، آخرت میں ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، ادھر سے ادھر رولنا پڑے گا، در بدر جانا پڑے گا، اس لیے کہ اعمال کا سہارا ساتھ نہیں ہے۔ اس پردیس میں پہنچنے کے بعد اگر اعمال سے انسان خالی ہوگا، رولے گا، مشکلات اور مصائب اس کو آ گھیریں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں شروع سے لے کر آخر تک دیکھا جائے تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو اللہ پاک نے جوڑ دیا، ایمان ہو اور ساتھ میں نیک اعمال ہو، ان دونوں کے نتیجے میں پھر اللہ پاک نے وعدے فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ جو لوگ ایمان لائے، ساتھ میں اعمال صالحہ کیے، تو ہم ان کی برائیوں کو کفارے کے طور پر ختم فرما دیں گے، ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، ہم ان کی برائیوں کا ان سے ازالہ فرما دیں گے، اور ہم ان کو ان کی محنت کے بدلے میں بڑے پیارے بدلے عطا فرمائیں گے۔ جو محنت وہ کر رہے ہیں، کام کاج تو محنت جو کر رہے ہیں، عبادت جو کر رہے ہیں، وہ تو کوئی زیادہ عمدہ اور انوکھی، بہت ہماری شایان شان نہیں ہے، لیکن ولنجزینہم احسن، بہت عمدہ بدلہ عطا فرمائیں گے، بہت خوبصورت انعام عطا فرمائیں گے۔ محنت تو ان کی انوکھی ہوگی، ادھوری ہوگی، نا تمام ہوگی، لیکن بدلہ کامل اور مکمل ہوگا۔ اس لحاظ سے بندے کی محنت کے اوپر اللہ پاک نے بدلے کامل مکمل رکھے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، جو بندہ رات دن محنت میں لگا ہوا ہے، ایمان بھی لایا، اعمال صالحہ بھی کیے، ہم اس کو نیک بندوں میں شامل فرما لیں گے، اور جب نیک بن گیا، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اس درجے پر پہنچ گیا کہ جب بھی کوئی نماز پڑھے گا، اپنے لیے دعائیں کرے گا تو نیک بندوں کے لیے دعائیں کرے گا، نیک بندہ بننے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے نمازیوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، تو صالح بننے کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ رمضان گزرے، اس میں ہم نے بہت سارے معمول اپنا لیے، نمازوں کا اہتمام کیا، تلاوت کلام پاک کے اندر بہت سارے مرد و عورت لگے رہے، اور دیگر مالی اور بدنی عبادات بھی انجام دیتے رہے۔ میں نے رمضان میں بھی صبح و شام کے درسوں میں بتایا کہ ہمارے مقتدیوں میں ماشاءاللہ ایک مقتدی نے 34 قرآن ختم کیے، ایک نے 11 قرآن ختم کیے، ایک ہمارے معتکف نوجوان حافظ قرآن بچے نے صبح سے شروع کر کے 7 گھنٹے میں پورا قرآن کریم ختم کیا۔ ذوق اور شوق کے اوپر بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر رمضان کے ایک مہینے کے اندر 61 قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے، دن میں ایک قرآن ختم، قرآن کریم ختم ہوتا تھا اور رات میں قرآن کریم اور ساتھ میں تراویح کے اندر جو پڑھاتے تھے وہ ایک. تو اس طریقے سے دن میں ایک قرآن اور رات میں ایک قرآن, تو 30 دنوں کے اندر 60 قرآن بن جاتے تھے, اور 61واں قرآن وہ ہوتا تھا جو تراویح کے اندر معمول کے مطابق, دستور کے مطابق ختم قرآن ہوتا تھا. تو ذوق اور شوق رکھنے والے, ولولہ رکھنے والے, اپنے لیے آخرت کا خزانہ جمع کرنے والے, رخت سفر کو بڑھانے والے, وہ موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جمعے کے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد جب انسان کو ایک نیکی کا جذبہ بن جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے, تو اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. نمازوں کا اہتمام ہو, تلاوت کلام پاک کا معمول بنا لیا جائے, چلتے پھرتے ذکر اللہ زبان پر جاری اور ساری رہے, اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام ہو اور استغفار, اپنے گناہوں پر معافی. رمضان المبارک میں اکثر و بیشتر انسان کے کوئی نہ کوئی شب و روز میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں جس میں انسان کو سچی ندامت مل جاتی ہے, احساس سے شرمندگی ہو جاتا ہے, اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کے آگے وہ رو بیٹھتا ہے. فرمایا, دو قطرے اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ محبوب ہے, ندامت کا آنسو جو گناہگار کی آنکھوں سے ٹپکے اور مجاہد کے خون کا قطرہ جو راہ خدا میں بہ جائے, یہ اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ محبوب ہے. تو جہاں بندے کی آنکھوں سے ندامت کا آنسو ٹپکا تو یہ تو سارا سابقہ حساب بے باک کرا دیتا ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر یہ توبہ استغفار کرتا ہے تو فرمایا کہ اس توبہ کے اوپر جتنی مغفرت اس کو ملنی چاہیے تھی, جتنے گناہ اس کے معاف ہونے چاہیے تھے, اس کے بقدر اللہ پاک اس کے درجے بلند فرما دیتے ہیں. تو استغفار کا عمل تو جاری اور ساری رہے, اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو, ذکر اللہ کثرت سے ہو, چلتے پھرتے اپنے ورد زبان بنا لیا جائے اور نیک صحبت کو اپنایا جائے, اچھی محفلوں میں اٹھا بیٹھا جائے, اچھے ماحول کے اندر اپنے آپ کو جوڑا جائے. آج کل جو یہ اولاد نیک صالح بنتی ہے یا بگڑتی ہے, اس میں سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ صحبت ہے. اسی صحبت کو ماحول کہا جاتا ہے کہ نو عمر بچہ, نئی نسل, جس ماحول میں وہ پروان چڑھتے ہیں اسی ماحول کے اثرات لیتے ہیں. اچھے ماحول میں پڑھیں گے, اچھے ماحول میں پلے بڑھیں گے, اچھے اثرات اپنے اندر لیں گے, اور اگر برے ماحول میں, گندی صحبتوں میں اٹھے بیٹھیں گے, خود بخود وہ برے اثرات ان کے اندر آ جائیں گے. یہ جو مشہور کہاوت ہے, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, بروں کی صحبت تجھے برا بنا جائے گی. تو صرف اور صرف کوئی دم درود کر دینے سے, کوئی وظیفہ کر دینے سے, کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھوا لینے سے, کسی بچے کے لیے دعائیں لینے سے بچہ نیک نہیں بن جاتا. بچپن کی عادتیں بچپن تک جاتی ہیں, بڑے بڑے پاپی عمریں گزر گئیں, لیکن اگر اچھی صحبت اختیار نہیں کی تو بچپن کی وہ عادتیں بڑھاپے تک جاتی ہیں, اور انہیں عادتوں کے ساتھ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. جب اپنی ان عادتوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا انسان میں جذبہ نہ ہو, احساس نہ ہو, اور اگر جذبہ اور احساس ہو تو کسی بھی لمحے پر کوئی بھی بات دل پر اثر کر جاتی ہے, چوٹ لگ جاتی ہے اور انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے. زندگی میں ایسے کئی ایک موڑ آتے ہیں, جانے والا رہ جانے والے کو سبق دے جاتا ہے کہ میں تو چلا, تمہارے پاس اب بھی مہلت ہے, اب بھی وقت ہے, میں تو نہیں سنبھل سکا لیکن تم سنبھل جانا. ہوش میں آنے والا کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے, سدھار لیتا ہے. تو نمازوں کا اہتمام, اگر حقیقتاً نماز کی انسان کو جو عبادت ہے صحیح معنوں میں نصیب ہو جائے, خشوع اور خضوع کے ساتھ, اخلاص کے جذبوں کے ساتھ, تو یہی نماز کا عمل بھی انسان کو بری زندگی سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے. اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا صبح و شام, ساتھ میں فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقیم الصلاۃ, نماز کو آپ قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, نماز بے حیائی کے کاموں سے انسان کو بچاتی ہے, والمنکر, برے کاموں سے بچاتی ہے. جب نماز حقیقتاً نماز ہوگی, اس میں ڈر اور خوف ہوگا, خشوع اور خضوع ہوگا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تھے, بالکل بے تکلف گھر میں, جیسے گھر والا ہوتا ہے. جہاں اذان کا وقت ہوا, نماز کا وقت قریب آیا, بالکل آپ دنیا مافیا سے ایسے ہٹ کٹ جاتے تھے جیسے آپ کا ہم سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں, ایسا لگتا تھا جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اس وقت پھر آپ جو نماز کے لیے تیاری کے اندر منہمک ہوتے تو بالکل لگتا ہے جیسے ہم آپ سے کوئی غیر ہیں. ساری توجہ اب اللہ کی عبادت کی طرف ہو جاتی تھی کہ اب نماز کا وقت آ گیا. نمبر 2 پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ, نماز کی جب تیاری کا وقت آتا آپ کے رنگ فق ہو جاتا، رنگ متغیر ہو جاتا، اور ایک خوف کسی کیفیت تاری ہو جاتی، کبھی آپ کے بدن پر ظاہر ہوتی، کبھی کوئی پوچھتا کہ حضرت اس قدر بدلاؤ، ایسی ایک ہیبت آپ کے پر دکھائی دیتی ہے، فرماتے کہ اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے جو اللہ پاک نے زمین و آسمانوں پر پیش کی تھی. یہ شریعت مطہرہ قرآن کریم، اس کے اندر اللہ پاک نے تمام احکامات رکھے. فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کی ہیبت عظمت و جلال کی وجہ سے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتارتے، آپ دیکھتے کہ وہ ہیبت و جلال کی وجہ سے چکنا چور ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، سرما بن جاتا، پاؤڈر بن جاتا. ان میں اتنی ہمت اور طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے اس کلام کے متحمل ہوتے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے اس امانت کو زمین اور آسمانوں پر پہاڑوں پر پیش کیا. فابین، سب نے انکار کر دیا. ان یحملنها، اس بوجھ کو اٹھانے سے. وحملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے. انہ کان ظلوما جہولا، بڑا پگلا ہے، دیوانہ مستانہ ہے. پیار کا جملہ اللہ پاک نے فرمایا، بڑا پگلا ہے، بڑا دیوانہ ہے، بہت نا سمجھ ہے. اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا. فرمایا کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جو زمین اور آسمانوں پر پہاڑوں پر پیش کی گئی، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی. اب اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے. حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی حال ہوتا تھا، رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، خوف اور ایک ہیبت نماز کے وقت ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی. چونکہ سامنے عظمت و جلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا جو تصور تھا اس قدر استحضار کے ساتھ تھا کہ اس کا اثر طبیعت کے اندر واضح طور پر نمایاں دکھائی دیتا تھا. تو جب نماز حقیقتاً نماز ہو، اکھڑی اکھڑی نہ ہو، بے ڈھنگ انداز کی نہ ہو، اگر نماز صحیح معنوں میں نماز ہو، اخلاص کے جذبوں کے ساتھ، خشوع اور خضوع اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے شکایت کی گئی، یا رسول اللہ، فلاں شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے. فرمایا کہ عن قریب، اس کی یہ نماز اس کو گناہوں سے دور کر دے گی. جب انسان نماز پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے، غلط کاموں سے بھی روکتی ہے، گناہوں سے بھی انسان کو روک دیتی ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں شکایت کی گئی، یا رسول اللہ، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے. فرمایا ان قریب، اس کی نماز اس کو چوری کے عمل سے روکے گی، لیکن شرط یہ کہ نماز خالص نماز ہو، ملاوٹ والی نماز نہ ہو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں، پانی کی تاثیر وہی ہے جو اللہ پاک نے اس میں رکھی، آگ کی تاثیر وہی ہے جو اللہ پاک نے اس میں رکھی، مرچوں کی تاثیر وہی ہے جو اس میں اللہ پاک نے رکھی، نمک کی تاثیر تبدیل نہیں ہوئی، برف کی تاثیر تبدیل نہیں ہوئی، ہر چیز کی تاثیر اپنی اصلیت کے ساتھ موجود ہے. ہاں، اس میں ملاوٹ ہو جائے تو تاثیر ختم ہو جاتی ہے، ملاوٹ نہ ہو تو مرچ اپنی تیزی کے ساتھ اسی طرح موجود ہے، نمک کے اندر وہی کھٹاس موجود ہے، اور گڑ کے اندر وہی مٹھاس موجود ہے، برف کے اندر ٹھنڈک، پانی کی وہ کشش، اور آگ کے اندر وہ تیزی، ہر چیز اپنی اصلیت کے ساتھ موجود ہے، بشرط یہ کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو. تو نماز جیسی عبادت جس کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بے حیائی کاموں سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے، تو فرمایا کہ یہ نماز بھی جب اصل نماز ہو، روحانیت والی نماز ہو اور للہیت والی نماز ہو، تو ضرور بھی ضرور یہ بھی اپنا اثر دکھا کر رہے گی، اس کا اثر نمودار ہو کر رہے گا کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے بھی بچے گا، اور ضرور بھی ضرور گناہوں کے کاموں سے بھی نماز اس کو ایک نہ ایک دن روک لے گی. لیکن اگر سالہ سال گزر گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑا، کتنا پڑا، کب آئے، کب چلے گئے، اور ایک فریضہ انجام دے کر دو چار رکعتیں پڑھ لی اور ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھکا ٹکر کرا کے نہ کچھ مانگا، نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے لیا، نہ لوٹا، نہ سمیٹا، اکھڑے اکھڑے آئے، اکھڑے اکھڑے چلے گئے، ایسے اس میں انسان کی سالوں سال کی نمازیں بھی اس کو کوئی تبدیلی لانے کا باعث نہیں بنتی. اچھے انداز سے انسان جب سیکھنے کے لیے طلب لے کر جب کہیں جاتا ہے، تو تھوڑا وقت بھی اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو جاتا ہے. اور اگر وہ تنقید کی نیت لے کر جائے، اعتراضات کی نیت لے کر جائے، یا ویسے ہی جائے خالی، ویسے ہی لطف اندوز ہونے کے لیے، تو خالی جائے گا، کورا واپس آ جائے گا. تو یہی حال نماز کا بھی ہے کہ نماز کے اندر اگر اس کی جان ہے، روح ہے،
جسم اور جان جہاں دونوں موجود ہیں, تو نماز کی شکل تو موجود ہے, عمل کی شکل میں کھڑا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, لیکن جو اندر روحانیت ہے کہ جو تصور ہے, جو خشوع اور خضوع ہے, جو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے, جو اس تعلق کی تازگی ہے کہ میں اس وقت اپنے مالک کے سامنے بندگی کا اظہار کرنے کے لیے, عبادت انجام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں, اس تصور اور دھیان کے ساتھ وہ جب نماز پڑھے گا تو تھوڑی سی نماز بھی اس کو بہت زیادہ روحانیت اور نورانیت دلا جائے گی. تو نمازوں کا اہتمام اگر ہو جائے, تلاوت کلام پاک کا معمول بنا لیا جائے, ذکر اللہ کو اپنا ورد زبان بنا جائے صبح و شام, اذکر اللہ کثیرا, کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو, جس میں کلمہ طیبہ بھی ہے, تیسرا کلمہ بھی ہے, چوتھا کلمہ بھی ہے, کلمات تشکر ہیں, اللہم لک الحمد ولک الشکر, سبحان اللہ کے کلمات ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, درود شریف کا اہتمام ہے, استغفار کی کثرت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھ پر کوئی رکاوٹ آئی, کوئی بندش آئی, بھلے میں مسجد میں ہوا یا مدرسے میں ہوا یا بازار میں ہوا یا گھر میں ہوا یا باہر ہوا, جب کبھی مجھ پر کوئی مشکل آ گئی, کوئی پریشانی آئی, فرمایا کہ ہزار مرتبہ میں نے استغفر اللہ کا ورد کیا, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے شرح صدر مل گیا, رہبری رہنمائی ہو گئی اور اس مشکل سے مجھے خلاصی نصیب ہو گئی. تو استغفار کی کثرت کرنے والا ویسے بھی مشکلات سے نجات پا جاتا ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, جو استغفار کو اپنے پر لازم کر لیتا ہے, کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد رکھنے والا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نقد انعام یہ رکھتے ہیں کہ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, تنگیاں مشکلات, آج کے دور میں جو معاشی بدحالی ہے کہ انسان اس معاشی بدحالی کے شکنجے میں روز بروز جکڑاؤں کا شکار ہے, تنخواہ بسا اوقات وہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, آمدن کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے انسان اس قدر مشکلات میں گھرتا چلا جا رہا ہے کہ بے بسی نظر آتی ہے. جہاں ایک طرف اپنے اسباب کو سمیٹنے کی ضرورت ہے, مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسب معاش, معاش کے جو طریقے ہیں, جو اللہ پاک نے ذرائع رکھے ہیں, ان کے ذریعے سے جو ملنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جتنا ملنا ہے وہی ملے گا, زیادہ ہائے ہائے کرنے سے اس میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا. البتہ جتنا مل رہا ہے اس کے خرچ کے اندر, یہ جو ہمارے مصارف ہیں اس کے اندر ہمارے کو اختیارات دیے ہیں کہ ہم ان کو سمیٹ سکتے ہیں, اپنے اخراجات کو اپنی آمدن کے تحت لا سکتے ہیں. فضول خرچی کو ختم کر دیا جائے, بڑے خرچوں کو چھوٹے خرچوں میں لایا جائے, سادگی اپنائی جائے. تو فرمایا کہ کسب معاش تو ہمارے ہاتھ میں نہیں, انسان نے محنت کی, مجاہدہ کیا, تجارت زراعت کی, ملازمت کی, جو بھی کیا, جتنا نصیب اللہ پاک نے لکھا تھا وہ تو آئے گا, اب اس کا خرچ کرنا اپنے ہاتھ میں ہے کہ انسان کھلا خرچ کرے, فضول خرچی کرے, اپنے شوقوں کے اندر, اپنی چاہتوں میں, اپنے ارمانوں میں اس کو لٹا دے, یا اپنے خواہشات کو سمیٹے, سادگی اپنا لے اور مہنگے مہنگے آلتو فالتو لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لے کر جا رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی, فرمایا کیا ہے؟ فرمایا گوشت ہے, لحمن گوشت ہے, اشتہیتو فاشتریتو, دل چاہا تو میں نے خرید لیا. فرمایا کہ آج تمہارا اس کا دل چاہا خرید لیا, کل کسی اور چیز کا دل چاہے گا اس کے پیچھے چلو گے, تو اس طرح تو خواہشات نفس کے پیچھے تم پڑ جاؤ گے. اذهبتم طیباتکم, تمہاری یہ دنیا کی زندگی کی لذتیں تمہارے آخرت کے اعمال کے خزانے کو کم کر دیں گے. کوشش کرو کہ سادگی اپناؤ, ہر خواہش کو عملی جامہ پہنانا ضروری نہیں ہے کہ جو دل چاہا وہی کر گزرو. تو فرمایا کہ کسب معاش یہ تو اپنے بس میں نہیں, جتنا نصیب اللہ پاک نے لکھ دیا وہی مل کر رہے گا, لیکن جو اخراجات ہیں, جو اپنے مصارف ہیں, جو خرچ کرنے کے ذریعے ہیں, ان کو انسان سمیٹ سکتا ہے. جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے, کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے شوق کے چکر میں اپنی آمدن سے بڑھ کر اپنے اخراجات کر کے قرضوں کے بوجھ تلے آ جائے؟ تو فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, ہر تنگی سے نکلنے کا اور خلاصی کا راستہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں استغفار کی کثرت سے. من کل ہم من فرجا, ہر غم سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. وہ رزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے رزق فراہم فرما دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا, گمان سے ہٹ کر اللہ پاک رزق کے انتظامات فرما دیتے ہیں. ان حالات کے اندر مشکلات میں ہر شخص گھرا ہوا ہے, امیر ہو یا غریب, سب سے بنیادی چیز رجوع الی اللہ ہے، اور ساتھ میں اپنے اسباب کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اپنی آمدن کے مطابق اپنے اخراجات کو نظام الاوقات کے تحت اور نظم و ضبط کے تحت مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی شخص جو بے باکی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، اگر وہ تجربہ کر لے، اپنے اخراجات کو سمیٹنا شروع کر دے، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آمدن میں بچت بھی شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص جو کبھی قرضوں کے بوجھ میں دبتا تھا، آہستہ آہستہ قرضے بھی اترنے شروع ہو جائیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ دینے والا بھی بن جائے گا۔ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے کہ رزق تو تم کو پہنچ کر رہے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز کا حکم دیا کہ آپ خود نماز پر قائم دائم رہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کے اوپر اہتمام کے ساتھ پابندی کریں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ تھوڑی کرتے ہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق فراہم فرمائیں گے۔ عبادات کا نقد صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکتوں کی شکل میں ملتا ہے، ہم آپ کو رزق فراہم فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔ تو نماز کے اندر بھی اللہ پاک نے رزق کی برکت کے وعدے فرما لیے، عبادات کے اندر بھی اللہ پاک نے رزق کے وعدے فرمائے، خاص طور پہ استغفار کی کثرت کے اندر۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے اللہ پاک روزی کا انتظام فرما دیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے مصارف کو سمیٹے گا، تو دیکھتے ہی دیکھتے قرضوں کے بوجھ سے بھی خلاصی ملے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دینے والا بن جائے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے ان چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، اعلان کرا دیا اطراف کے اندر، سرزمین شام، مصر، یمن، اطراف عالم سے غلوں کے قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر غلہ بانٹ دیا جاتا ہے، پھر ختم، غلہ بانٹ دیا، پھر ختم، غلہ بانٹ دیا، پھر ختم۔ حیران پریشان سرگردان ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت بلال ابن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ ہم تو عمر کو بڑا سمجھدار جانتے تھے، عقل مند سمجھتے تھے، لیکن بات تو کچھ اور نکلی۔ بس ایک جملہ ارشاد فرما دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت بلال ابن حارث المزنی آپ کی خدمت میں آ گئے، کہا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ فرما رہے تھے کہ ہم تو عمر کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، کہ معاملہ ویسا نہیں نکلا۔ پریشان ہو گئے، حیران ہوئے، بڑے بڑے کبار صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح اشارہ ہوگا۔ صحابہ جب سر جوڑ کے بیٹھے، مشاورت میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، جب سارے جمع ہوئے، غور و خوض کیا کہ قحط پڑا ہوا ہے، اور مدینہ کے باشندوں کو غلہ فراہم کرنے کے لیے اطراف سے قافلوں کے قافلے بلوائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو مشکل کا سامنا نہ ہو، آخر کون سی ایسی چوک ہو رہی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو تو میں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، ہم تو اس کو بڑا سمجھدار جانتے تھے، کس طرف آپ نے اشارہ کیا۔ جب سب سر جوڑ کے بیٹھے تو تنبہ ہوا کہ ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، رجوع اللہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارشیں رک جاتی تھیں، فصلیں خشک ہو جاتی تھیں، تو فوراً آپ استسقاء کے لیے نکلتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، بل بلاتے تھے، فریادی بن جاتے تھے، تو رحمت کی گھٹائیں آ جاتی تھیں۔ ہم نے سب کچھ کر لیا، اطراف سے قافلے کے قافلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی استسقاء کی طرف تو توجہ نہ ہوئی۔ فوراً سارے اہتمام کے ساتھ نکلے استسقاء کی نماز کے لیے۔ استسقاء یہ وہ نماز ہے، وہ دعا ہے، جس میں سارے جمع ہو کر اپنے گناہ پر معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے نادم ہوتے ہیں، اور فریادی بن کر اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کے نزول کا سوال کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی قصہ گزرا، ایک تو وہ سابقہ امتوں کے پیغمبر اپنی امت کو لے کر نکلے تھے استسقاء کے لیے، بارش کے نزول کی طلب کی دعاؤں کے لیے۔ اللہ پاک نے پوچھا تھا کیوں آئے ہیں، فرمایا کہ استسقاء کے لیے، فرمایا آپ تشریف لے جائیں، زحمت نہ فرمائیں، آپ سے پہلے چیونٹی آ کر ہم سے درخواست منظور کرا چکی ہے، اس کی درخواست پر ہم بارش برسانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چیونٹی کی فریاد پر بھی اللہ تعالی رحمت کے نزول کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا قصہ جو گزرا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، کہ آپ کے زمانے میں بھی قحط ہو گیا، سب کو جمع کیا اور پوری قوم کو لے کر نکلے جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، کھلے میدان میں، کہ اللہ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ معافی مانگیں گے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے، باران رحمت برس جائے، جب نکلے دعائیں مانگ رہے ہیں، آہوزاری چل رہی ہے، گڑا رہے ہیں، فریادی بنے ہوئے، لیکن کوئی جنبش نظر نہیں آتی، رحمت کے نزول کے کوئی اسباب اور سامان دکھائی نہیں دیتے. حیران پریشان ہے، کہا یا رب کیا آپ کے ہاں میرا رتبہ اور مقام گھٹ گیا؟ کیا جو عزت و شرف آپ نے مجھے اپنی ہاں بخشی تھی کیا وہ ختم ہو گئی؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، تمہارا عزت و شرف، رتبہ، مقام وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن تمہارے مجمع میں ایک گناہگار شخص ہے جو سالہ سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے تم ساری پوری قوم میری رحمت سے محروم ہو، اس سے کہہ دو کہ نکل جائے، تب جا کے رحمت برساؤں گا. اعلان ہوا ہمارے درمیان اللہ کا ایک گناہگار، نافرمان، سرکش اور باغی، ایسا بدبخت شخص موجود ہے جس کی نحوست سے پوری قوم پیاس کا شکار ہے اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، جانور بھی، مال مویشی بھی، سارے پیاسے ہیں، بل بلا رہے ہیں. تو ایسا گناہگار شخص جائزہ لے اور نکل جائے. اس شخص نے بھی دیکھا کہ مجمع کے اندر اطراف میں نظریں دوڑائیں کہ کوئی اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا، سارا مجمع پہ سکوت طاری ہے، بھرے مجمع میں کون اٹھے گا؟ سمجھ گیا کہ شاید وہ گناہگار شخص میں ہی ہوں. کہا یا رب شاید کہ میری وجہ سے ہی یہ رحمت رکی ہوئی ہے، بھرا مجمع ہے، سب کے سامنے اٹھ کر جاؤں گا، ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا. مہربانی فرما دے، جو کچھ ہوا سو ہوا، سچی پکی معافی مانگتا ہوں، سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا تیری نافرمانی. دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ ایسے من مگرا بنا بیٹھا ہوا، چپ چاپ، ظاہر بھی نہیں ہونے دے رہا، اور خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں لو لگا کے معافی مانگ لی. اب اس کے بعد ابھی مجمع ساکت تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بادل آنے شروع ہو گئے، گھٹائیں آ گئے، رحمت کی بارش برس گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یا رب یہ کیا ماجرا، ابھی تو گناہگار ہم میں سے نکلا بھی نہیں تھا، اور اس کے نکلے بغیر ہی باران نے رحمت فرمایا کہ وہی گناہگار، اس نے ہم سے صلح کر لی. اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو نمایاں اور آیا تو نہیں کیا، لیکن دل ہی دل میں اس نے معافی مانگ کے صلح کر لی. اب اسی کی برکت سے، اس کی بدولت میں بارش برسا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلا فرمائش رکھی اللہ کے آگے، یا اللہ مجھے بھی اپنے اس محبوب بندے کا نام پتہ بتا دے، میں بھی دیکھوں تیرا وہ محبوب بندہ کون سا ہے جس کی بدولت ہم بارش سے سیراب ہو رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ گناہگار تھا، نافرمان تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اس وقت میں نے اس کا نام اور ولدیت اور اس کا عطا پتہ نہیں بتایا، اس کو رسوا نہیں کیا. اب جب وہ توبہ کر کے معافی حاصل کر چکا ہے، اب میں اس کا نام پتہ بتا کے اس کو رسوا کروں؟ یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں. بندہ استغفار کی کثرت رکھے تو تنگیوں سے خلاصی کے راستے بنتے ہیں، رزق کے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب یہ تنبہ ہوا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، رجوع اللہ نہیں کیا، جیسے ہی رجوع اللہ ہوا، باران رحمت جوش میں آئے اور رحمت کی بارش برس گئی. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، پڑوس میں کوئی فیملی رہتی تھی، گھرانہ تھا، اس میں کوئی خادمہ تھی اس زمانے کی جو باندھی تھی، اس کے اوپر کہیں اس کو محبت کی نظر پڑ گئی، کہیں کسی موقع پر کسی ضرورت کے لیے گھر والوں نے کہیں اس کو دور بھیجا تھا، یہ بھی ساتھ ہو لیا، اور جب تنہائی کا موقع مل گیا تو وہاں جا کے محبت کا اظہار کیا، اور اس نے چاہا کہ سناٹا ہے، ویرانی ہے، سنسان علاقہ ہے، تو چلو، گناہ کی دعوت دی. اس نے کہا کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی تجھ سے محبت ہے، تو بھی مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ڈر اللہ میں سے لگتا ہے. اس نے کہا کہ جب تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اللہ میں سے ڈرتا ہوں. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، اس تنہائی کے موقع سے بھی یہ پیچھے ہٹ گیا، وہ اپنے کام کو چلی گئی، یہ واپس پلٹ کر آ رہا. غضب کی گرمی پڑ رہی تھی، تپش تھی، دھوپ تھی، اور یہ چلتے 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 پیاس اس کے اوپر ایسی حاوی ہوئی کہ لینے کے دینے پڑ گئے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، ایک جگہ یہ نڈھال ہو کے گر گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کا کوئی فرد تھے جو مبلغ تھے، تبلیغ کے کام میں وابستہ تھے، دیندار تھے، ان کا بھی وہاں سے گزر ہوا، دیکھا یہ پڑا ہوا ہے نڈھال. تو فرمایا کیا ہوا؟ کہا پیاس کی شدت نے مار ڈالا، قریب ہے کہ مر جاؤں گا، پیاس لگ رہی، پانی تھا نہیں پاس، اور سفر دور کا طے کرنا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. کہنے لگے تو اللہ کا نیک بندہ ہے، حضرت موسیٰ کے مبلغین میں تو داخل اور شامل ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو دعا کر دے اللہ میاں سے، اللہ میاں کوئی بادل بھیج دے، کچھ سیرابی بھی مل جائے، کچھ سایہ بھی مل جائے، ہم لوگ واپس اپنی منزل پر پہنچ جائیں، گھر پہنچ جائیں. اللہ میں اسے دعا مانگی، یا اللہ ہم دونوں پر رحم کر دے، فضل و کرم کا معاملہ فرما دے، کوئی بدلی بھیج دے. دعا ہوئی، چھوٹی سی بدلی آ گئی، سایہ بھی ہو گئے، کچھ تراوٹ بھی مل گئی، اور جب یہ دونوں چلنے لگے تو وہ بادل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس بادل کے سائے میں دونوں چل رہے ہیں، اپنی بستی میں آ گئے. بستی میں پہنچنے کے بعد دونوں نے جب خدافظ کر کے اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا تو وہ بدلی اسی کے ساتھ ہولی جو شخص نکلا تھا اس خاتون کے ساتھ مکالا کرنے کے لیے. یہ حیران ہوا کہ دعا تو تو نے کی تھی، تیری دعا پر یہ بادل اللہ نے بھیجا تھا، یہ تو میرے ساتھ جا رہا ہے میرے گھر. وہ حیران ہوا اس پر، یہ حیران ہوا اس پر، کہا کہ یہ بادل تو تمہاری وجہ سے آیا، میں سمجھا تھا میری وجہ سے آیا. تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہا کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو کہ میں تو نکلا تھا گناہ کے ارادے سے، موقع اچھا تھا کیونکہ کسی دوسری بستی کے اندر انہوں نے اپنی باندی کو کسی کام سے بھیجا تھا اور مجھے بھنک پڑ گئی تھی. میں نے سوچا راستے میں سنسان جگہ پر موقع اچھی طرح مل جائے گا گناہ کے لیے مکالا کرنے کے لیے. وہاں تک پہنچ گیا تھا، موقع بھی مل گیا تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی. اس نے خود بھی ڈر کو اختیار کیا، مجھے بھی ڈر آیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں واپس پلٹ کر آیا. اور راستے میں حالت بگڑ گئی اور جب دعا ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کی گویا کہ ندامت دیکھی جاتی ہے، بندگی دیکھی جاتی ہے، ڈر اور خوف دیکھا جاتا ہے کہ بندہ ڈرنے والا ہو، خوف زدہ رہنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. فرمایا کہ وہ لوگ جو کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی ان سے بے حیائی کا صدور ہو گیا، کوئی گناہ کا کام انہوں نے انجام دے لیا، او ظلموا انفسهم، یا اپنے پر کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھے، کوئی حرام کھا لیا، کوئی حرام کر لیا، پھر ان کو اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہوئی، فاستغفر اللہ، اور اپنے گناہوں پر اللہ پاک سے معافی مانگی اور توبہ کرنے لگے، تو فرمایا کہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور ہے کون جو ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں. حدیث مبارک رمضان المبارک میں گزری کہ ایک شخص تھا جو رخت سفر اپنے اونٹ پر لے کر چلا اور راستے کے اندر بیابان سے گزرتے ہوئے تھک گیا، تھوڑی دیر درخت کے سائے میں سستانے کے لیے لیٹا سو گیا، آنکھ کھلی، اونٹ بھی غائب، اونٹ کے اوپر جو رخت سفر تھا وہ بھی غائب، اور دور دور لک دک جنگل بیابان ہے کہ پیدل اس سفر کو طے کر کے یہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ادھر ادھر یہ چلا اونٹ کی تلاش میں، پیاس نے بھوک نے اس کو آ کر گھیر لیا، قریب المرگ ہو گیا. دور دور بھی نہ اونٹ ہے، نہ اونٹ کا نام و نشان ہے، نہ زاد راہ ہے، نہ آدم نہ آدم ذات. یہ قریب المرگ ہو کر مرنے کے لیے تیار ہو کے ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا کہ اس جگہ میں اپنی جان دے دوں گا. موت کے انتظار میں لیٹا، آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے اونٹ بھی کھڑا ہے، اونٹ پر زاد راہ بھی جوں کا توں موجود ہے. یک لخت دیکھ کر جو اس کو خوشی ہوئی، نئی زندگی ملی کہ موت کے منہ میں جا رہا تھا، سواری بھی آ گئی، ساتھ میں رخت سفر، زاد راہ بھی اس کے پاس جوں کا توں موجود ہے، کھانا پانی بھی موجود ہے. بے ساختگی کے عالم میں اس خوشی کے اندر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ اے رب، بے شک تو ہے، میں ہوں، بے شک تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں کہ تو نے مجھ پر انعام فرما دیا کہ میری سواری کو واپس مجھے دے دیا. اس شکرانے کے کلمات کے اندر فرط مسرت جوش محبت میں وہ جملہ الٹا کہہ بیٹھتا ہے، اللہم انت انت انا عبدک وانا ربک، اے اللہ بے شک تو ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا رب. بے ساختگی کے اندر جملہ الٹا کہہ بیٹھتا ہے. تو فرمایا کہ جس طرح وہ گم شدہ اونٹنی کے ملنے پر اس قدر خوش ہو جاتا ہے کہ نئی زندگی اس کو مل گئی، کہ منزل پر بھی پہنچ جائے گا، کھانا پانی دانا پانی بھی اس کو مل گیا تو زندگی بچ جائے گی، تو اس وقت وہ جس طرح جوش محبت میں جملہ الٹا کہہ بیٹھا، جوش محبت فرط مسرت میں، فرمایا کہ جتنی خوشی اس کو اپنے اونٹ اور سواری اور زاد راہ کے ملنے پر ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے. یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک مثال دی ہے. عرفات کا میدان تھا، ہارون الرشید جو نیک صفت انسان تھے، دیندار اور پارسا تھے، عرفات کے سنگریزوں پر ننگے سر ننگے پاؤں کھڑے ہوئے ہیں، اور خراسان کے گئے ہوئے باپ بیٹے بزرگ ابراہیم خراسانی وہاں موجود ہیں، اور والد نے دکھایا، دیکھو بیٹا، انظر الى جبار الارض کیف يتضرع الى جبار السماء، وہ دیکھو سامنے ہارون رشید بادشاہ جو زمین کا جبار ہے، دبدبا ہے، رعب ہے، زمین پر اس کا حکم چلتا ہے، حکمران ہے، دیکھو کیسے بل بلا رہا ہے، کیسے بلک بلک کے، مچل مچل کے، زمین کا بادشاہ، آسمان کے بادشاہ کے سامنے فریادی بنا ہوا ہے، سنو کیا کہہ رہا ہے. اور وہ پکار رہا ہے، ننگے سر ہے کیونکہ احرام کی حالت میں ہے، اور ننگے پاؤں ہیں، عرفات کی سنگریزوں والی تپتی ہوئی زمین ہے، اور فریادی انداز میں اللہ کے آگے بارگاہ رب ذوالجلال میں فریادی بنا ہوا دعا کر رہا ہے, اللہم انت انت و انا انا, اے اللہ بے شک تو تو ہے میں میں ہوں, انا العواد بالذنب و انت العواد بالمغفرہ فاغفر لی, اے اللہ بے شک تو تو ہے میں میں ہوں, میں پلٹ پلٹ کے گناہ کرنے کا عادی مجرم ہوں اور تو پلٹ پلٹ کے معاف کرنے کا عادی بادشاہ ہے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے. فرمایا دیکھو یہ ہے بادشاہ جو اپنی حیثیت کو مٹا کر احکم الحاکمین کے سامنے اپنی معافی اور اپنی بخشش حاصل کر رہا ہے. تو بندے کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا ہو, بل بلانے والا ہو, گڑ گڑانے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ مبارک ہستی کہ جن کے لیے گناہ کا ہونا تصور نہیں تھا, لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ جو مغرب کا وقت ہوتا ہے, دن جا رہا ہے, رات آ رہی ہے, اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک, یا اللہ یہ آپ کی رات آ رہی ہے اور یا اللہ یہ آپ کا دن جا رہا ہے, ان دونوں کے ملاپ کا وقت ہے مبارک, واسمات و دعاتک آپ کے منادی, مؤذنوں کی پکاریں صدائیں گونج رہی ہیں, دن اور رات کا ملاپ کا وقت ہے, اس مبارک اوقات میں آپ کے منادی, آپ کے مؤذنین یہ صدائیں بلند کر رہے ہیں, اس مبارک لمحے میں فاغفر لی, مجھے بخش دے, میری مغفرت فرما دے, میرے گناہ معاف فرما دے, بخشش اور مغفرت طلب کر رہے ہیں, حالانکہ پاک صاف ہیں, لیکن اس مبارک لمحے کے اندر مغفرت حاصل کر کے اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ تم بھی بخشش اور مغفرت حاصل کرنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جا رہے تھے سفر میں ساتھ تھے, آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو, استغفار ہم نے شروع کر دیا. فرمایا کہ 70 کا عدد پورا کر لینا, ہم نے اہتمام کے ساتھ گنتی کی اور 70 کا عدد پورا کیا. جب ہو چکا فرمایا کہ کوئی بھی بندہ مومن اور بندی مومنہ اللہ تعالیٰ کے آگے دن میں 70 مرتبہ استغفار نہیں کرتے, مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا بدبخت و نامراد ہو کہ جو دن میں 700 گناہ کر سکے. گناہ کرتا ہے انسان, لیکن 700 کی تعداد تک پہنچنا یہ ناممکن اور دشوار ہے. کہ صاحب ایمان ہو, عبادت گزار ہو, صوم و صلات کا پابند ہو اور گناہ اس کثرت کے ساتھ ہو کہ صبح سے شام تک 700 گناہ کر لے, ناممکن ہے. فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنے والا اللہ پاک اس کے 700 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت مانگا کرو. فرمایا کہ میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کرنے والا, ہدایت کے اوپر اللہ میاں سے دوام اور استحکام مانگنے والا یہی کامیاب ہے. صبح کے درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی, آج مکمل ہوئی ہے, اس میں یہی مضمون آیا تھا, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس پر گامزن فرما دیجئے, ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے, اور اگر آپ نے دکھا دیا تو اس پر ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے. کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے, غیر المغضوب علیہم, ان پر کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا, ولا الضالین, نہ ہی کبھی وہ گمراہ ہوئے, وہ انعام یافتہ بندے. سورہ نساء میں ان کی تفصیل بیان فرمائی, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ کے ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون کون ہیں؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء اور صالحین ہیں, وحسن اولئک رفیقا, یہ بہت اچھے دوست ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں, ان کا ساتھ بڑا پیارا ساتھ ہے, بڑا مبارک ساتھ ہے. انبیاء ہوں, صدیقین ہوں, شہداء اور صالحین, ان کا ساتھ, ان کی رفاقت, ان کی دوستی جس کسی کو مل گئی وہ کامیاب اور کامران ہے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی جائے کہ یا اللہ ہدایت پر مضبوطی اور دوام اور استحکام عطا فرمانا, جب تک نہیں ملی ہدایت کا سوال کرے, جب مل گئی اس کے اوپر مداومت مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ہوتا تھا, یا اللہ آپ ہماری رہبری رہنمائی فرمائیں, ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیں, اور ہمارے دل کو اپنی جو رہبری, جو ہدایت آپ نے عطا فرمائی اس پر ثابت قدمی نصیب فرما دیں. استقامت مانگنا ضروری ہے, کیونکہ گجروی آتے دیر نہیں لگتی. کل ہی درس میں میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا, کام کا مضمون ہے, پتے کی باتیں ہیں, تو اس کو دوبارہ اس میں بھی دہرا دیتا ہوں. نفع کی چیزیں سیکھنے سے انسان کو فائدہ ہی ہوتا ہے, تو وہاں پر یہ بات بیان کی تھی کہ اس ہدایت کے, استقامت کے لیے چند اعمال ہیں کہ جس کو انسان اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو ہدایت میں دوام مل جاتا ہے, استقامت مل جاتی ہے. مرتے دم تک اللہ پاک نے جو ایمان دیا ہے, جو شریعت مطہرہ دی ہے، جو راہ حق دی ہے، اس پر اس کو مداومت مل جاتی ہے، اور اس پر چلتے 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 اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے زندگی کا دار و مدار اور اس کے اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ اختتام اگر اچھا ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی انسان کو دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ خزانہ اللہ پاک نے جو عطا فرمایا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں غریب آدمی وہ بے باکی کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، نہ چوروں کا خطرہ نہ ڈاکوؤں کا خطرہ۔ چور ڈاکو آ بھی جائیں، بے فکر ہوتا ہے، جیبیں جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن چور اور ڈاکو کو دیکھ کر سب سے زیادہ خطرناک خطرہ اس شخص کے اوپر آتا ہے، انسان کی شکل بدل جاتی ہے، رنگ فق ہو جاتا ہے، جس کے پاس جیب میں سونا چاندی ہو، درہم و دینار ہو، نقدی موجود ہو، سمجھ جاتا ہے کہ میں تو لٹ گیا۔ قیمتی موبائل آج کے زمانے میں موجود ہو اور ڈکیت آ جائے، انسان کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، یار میں تو گیا، میں تو لٹ گیا۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ویسے غریب کا غریب تھا، چور کے آنے سے پہلے بھی، چور کے جانے کے بعد بھی غریب کا غریب رہ جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس خزانہ تھا، سرمایہ تھا، نقدی رقم تھی، یا کوئی قیمتی موبائل تھا، بینک سے آ رہا تھا، بڑا سرمایہ ساتھ لا رہا تھا، اور چوروں کے نرغے میں آ گیا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اس کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، انسان پھر جان کی بازی لگا دیتا ہے، بعض دفعہ آر یا پار ہو جاتا ہے۔ من قتل دون مالی فہو شہید، اگرچہ وہ جان کی بازی ہار جائے، بسا اوقات جان دینی پڑ جاتی ہے اور مال کی خاطر وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے، تو فرمایا کہ جو اپنے مال کی خاطر جان کی بازی ہار گیا اور قتل کر دیا گیا، فرمایا شہید ہے۔ تو جہاں کہیں سرمایہ ہوتا ہے، جہاں کہیں خزانہ ہوتا ہے، تو وہ اس کی حفاظت کے لیے محفوظ مقام تلاش کرتا ہے، محفوظ ٹھکانہ تلاش کرتا ہے۔ راتوں کو جھوپڑی میں رہنے والا وہ چادر کا پردہ لٹکا کر آرام سے سو جاتا ہے، کوئی چور آیا تو کیا لے کر جائے گا، کیا چرائے گا۔ اور جہاں خزانہ ہوتا ہے، وہاں گرل لاک کرو، دروازہ لاک کرو، کانٹے لگاؤ، دیوار کو محفوظ کرو، سیکورٹی گارڈ رکھو، یہ رکھو، وہ رکھو، کہیں چور ڈاکو نہ آ جائے۔ اللہ پاک نے بھی ہمیں ایمان کا بہت بڑا سرمایہ، بہت قیمتی خزانہ عطا فرمایا ہے۔ آخر وقت تک شیطان اور اس کے چیلے یہ بڑے بڑے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آخری وقت تھا، اس وقت شیطان آ گیا، کہنے لگا احمد بچ گئے، بچ کے نکل گئے میرے چنگل سے۔ فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی دم میں دم ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک کہ روح پرواز نہ کر جائے ایمان کے ساتھ، اس وقت تک تجھ سے میں مأمون اور محفوظ نہیں ہوں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، آخری لمحات شروع ہوئے، نزع کی کیفیت شروع ہوئی، آپ کے پاس جو ایک ساتھی موجود ہے شاگرد، فوراً آپ نے مسئلہ شروع کر دیا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حاجی حج کے وقت میں جب کنکریاں مارتا ہے، کون کون سے موقع پر وہ سوار ہو کے کنکری مارے گا، کس موقع پر وہ پیدل کنکری مارے گا۔ حج کا مسئلہ شروع کیا اور ابھی مسئلہ چل رہا تھا، روح پرواز کر گئی، نزع کی کیفیت شروع ہوئی، اور ادھر سے حج کا وہ مسئلہ چھیڑا جہاں فرمایا کہ جب کنکریاں ماری جاتی ہیں تو ابلیس میلوں میل دور بھاگ جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ بڑا اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا دن ہوتا ہے، جس دن حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ چھیڑ دیا، جس مسئلے کے ہوتے ہوئے شیطان پاس نہیں پھٹکے گا، ہے میری پٹائی کی بات چل رہی ہے، مجھ کو کنکریاں کس طرح مارنی ہے۔ سوار اس زمانے میں چونکہ اونٹوں پر قافلوں پر حج ہوتے تھے، اب تو یہ تصور ختم ہو گیا، اب تو سارے حجاج پیدل ہوتے ہیں، اس وقت چونکہ اونٹوں پر، سواریوں پر، گھوڑوں اور خچروں پر حجاج کا قافلہ چلتا تھا، تو اس کے اندر یہ معاملات ہوتے تھے کہ جس کے اندر اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے بھی کنکریاں ماری جاتی تھیں، طواف اونٹوں پر ہوئے ہیں، چونکہ اطراف کے اندر میدان تھا، کھلا میدان مطاف، تو اونٹ کے اوپر طواف ہوتے تھے۔ لیکن حالات کے ساتھ ساتھ پوری مسجد حرام شیش محل بن گئی، اب وہاں اونٹ کا تو سوال کجا، وہاں تو چپل پہن کر بھی اب جانا وہ ایک بے ادبی اور گستاخی تصور ہوتا ہے۔ تو جاتے جاتے اس مسئلے کو چھیڑ دیا، جس مسئلے کے ہوتے ہوئے شیطان اس کو سننا گوارا نہیں کرے گا، اور اس مسئلے کے ساتھ اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر کے جان جان آفنی کے حوالے کر دی۔ اس لحاظ سے جب تک کہ انسان کے دم میں دم ہے، اور اپنے اس خزانے کو محفوظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ایمان پر ڈاکے پڑتے ہیں، طرح طرح سے انسان کی زندگی میں مواقع آ جاتے ہیں، عقائد بگڑ جاتے ہیں، نظریات بگڑ جاتے ہیں، اس کی سوچ اور فکر کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ایمان سلب ہو گیا۔ آج کے دور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں. فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو. لا تتخذهم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو طنز و طعنے کا نشانہ مت بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے ان سے بغض و عداوت دشمنی رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے دشمنی رکھی. ایک استاد ہے اس کے شاگرد ہیں، ایک امام ہے اس کے مقتدی ہیں، ایک پیر ہے اس کے مرید ہیں، ایک باپ ہے اس کی اولاد ہے. اس کی اولاد کو کوئی طنز اور طعنے کا نشانہ بنائے گا باپ پر بات جائے گی، شاگردوں کو کوئی متہم کرے گا استاد پر بات جائے گی، مریدوں کو کوئی متہم کرے گا پیر کے اوپر بات جائے گی، امام کو کوئی متہم مقتدیوں کو متہم کرے گا امام پر بات جائے گی. ارے مقتدی بڑے بے ڈھنگے ہیں یہ لوگ، امام کے اوپر بات جائے گی. مرید بڑے بے ڈھنگے بد سلیقے ہیں، پیر پر بات جائے گی. اولاد بڑی بد سلیقے بد اخلاق بد تمیز، باپ پر بات جائے گی. اللہ، اس طریقے سے ہر چھوٹے کی جو زیر نگی ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹھنے والی انگلی وہ بڑے کی طرف اٹھتی ہے. فرمایا فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو کوئی ان کو طنز اور طعنے کا نشانہ بنائے گا سمجھ جاؤ کہ میری نفرت میری عداوت کی وجہ سے وہ اپنی نفرت اور عداوت کا اظہار میرے صحابہ پر کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. جس کسی نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھ لیا، آپ کی صحبت اٹھا لی، وارے کے نیارے ہو گئے، پھر اس میں نور علی نور سونے پر سہاگا ہے، جو جتنا زیادہ آپ سے قریب رہا نزدیک رہا رتبہ مقام پا گیا. آج کے دور میں طنز اور طعنوں کی بوچھاڑ ہوتے ہوتے عقیدوں پر ڈاکے پڑتے پڑتے یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ عام انسان چپدی چپدی کا شوربہ، کس کھیت کی مولی، وہ سن سن کے عقیدے کے اندر بگاڑ آ کے وہ بڑے بڑے کبار صحابہ کے اوپر بد زبانی بد کلامی اور جرت کے ساتھ وہ گستاخانہ کلام زبان پر نکال لے آتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے صحابی کو اگر بول دیا اپنی زبان سے کوئی زہریلا، ان کے لیے اپنے دل کا اظہار زبان سے کر دیا، ایمان جاتا رہا، اس کو پتہ بھی نہ چلا. ڈاکو آیا بڑے طریقے سے ڈاکہ ڈال کے اس کا ایمان لے گیا اور یہ گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ میں تو بڑا اچھا پکا مومن مسلمان ہوں. بعض دفعہ انسان کی جیب کٹ جاتی ہے، خدا نہ کرے انسان سفر میں ہے اور قیمتی سامان والا جو بیگ تھا وہ چوری ہو چکا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، بڑے مزے سے سفر کر رہا ہے، سکون سے جا رہا ہے، آگے پہنچ کے جب دیکھا بھائی وہ میرا بیگ کا ہے میرے اب پتہ چلا وہ تو کب کا لٹ چکا. یہی حال ایمان کے ڈاکے پر ہے کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی ایسی بڑی گستاخی ہو گئی، کوئی جرت اور بے باکی ہو گئی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرات صحابہ اکرام میں بھی بعض دفعہ کچھ مشاجرات ہوئے ہیں، آپس میں کچھ نوک جوک ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں وہ حق پر تھے کہ یہ حق پر تھے؟ فرمایا کہ جن ہاتھوں کو اللہ پاک نے ان صحابہ کے خون سے ملوث ہونے سے بچایا، اب زمانے کے بعد میں اپنی زبانوں کو ان صحابہ کے خون سے ملوث کروں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ میں فیصلہ کروں کہ وہ حق پر تھے وہ ناحق تھے، انہوں نے ظلم کیا وہ مظلوم تھے وہ ظالم تھے؟ فرمایا جن ہاتھوں کو اللہ پاک نے ان صحابہ کے مبارک خونوں سے بچایا، میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ کروں؟ یہ ناممکن اور محال ہے. آج کے دور میں ایسے ڈاکے چل رہے ہیں، ایمان کے سرمایہ پر ڈاکے پڑتے ہیں. اور سنت کا خزانہ، اتنا بڑا خزانہ، جو صحابہ سنت پر مر مٹتے تھے، بادشاہ کا دربار تھا، لقمہ گر گیا اور اٹھا کر جھاڑ کر صاف کر کھانے لگے، پڑوسی نے کہا نہیں 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 شاہی دربار ہے، یہ گھٹیا حرکت یہاں اچھی نہیں لگے گی. فرمایا کہ اترک سنت حبیبی یہاں اولائی الحمقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان نالائق اور نا سمجھوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ لقمہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، قیمتی سرمایہ اگر گر جائے اور پاک صاف جگہ ہو اٹھاؤ صاف کرو کھا لو، میں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو پیارے حبیب کے طریقے کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، قیصر و کسریٰ کا دربار ہے، ان کو احمق کہا، ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان بدھوؤں کی وجہ سے میں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ جذبے تھے صحابہ کے اور بعد کے. آج بھی جس کے دل میں سنت کی عظمت ہوتی ہے وہ سنت پر مر مٹتا ہے، اور جہاں ایمان پر ڈاکہ پڑ چکا ہو، سوچ نظریات فکر تبدیل ہو چکے ہوں، تو انسان کہتا سنت ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا، کیا ہوا، ارے نہیں پڑھ رہے یار، نہیں کر رہے یار، کیا وہ سنت ہی تو ہے؟ مطلب یہ کہ اب اس دور میں سنت کا ہونا یہ اس کے خفت کی دلیل بن چکی، اس کے معمولی ہونے کی دلیل بن چکی، کہ اگر پتہ چل جائے سنت ہے تو انسان بڑی بے باکی کے ساتھ چھوڑتا ہے، توڑتا ہے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ارے سنت ہی تو ہے، کوئی فرض و واجب تھوڑی ہے. اس زمانے کے اندر لوگ سنت کے اوپر جان قربان کرتے تھے، جان نچھاور کرتے تھے، اور اس دور میں کہیں جب ایمان پر ڈاکہ پڑ چکا ہو، نظریات بگڑ چکے ہوں، خیالات خراب ہو چکے ہوں، تو انسان کا سنت ہی تو ہے، یعنی سنت کوئی معمولی چیز ہے کہ جس کو چھوڑا جاتا ہے، جس کو توڑا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ایمان کے سرمایہ کو محفوظ لے کر آخری دم تک چلنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کہ زندگی کا یہ سفر پر امن طریقے سے مکمل ہو جائے، اور شیطان اور شیطان کے آلہ کار الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، عقیدے کی خرابی پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، من الجنۃ والناس، شیاطین میں سے بھی ہیں جو جن و انس کی شکل میں ہوں گے، اور کبھی انسانوں کی شکل میں بھی آئیں گے، شکوک و شبہات پیدا کر کے انسان کے دماغ کو، اس کی سوچ کو بگاڑ کے چلے جائیں گے. تو فرمایا کہ ان کی شر و فساد سے بچنے کے لیے سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کرو. تو اس لحاظ سے میں نے کہا اپنے ایمان کو، اس ہدایت کو جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، مرتے دم تک ساتھ لے کر چلنے کے لیے کچھ نسخے ہیں جو کل میں نے عرض کیے تھے، اختصار کے ساتھ آج بھی عرض کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ہدایت میں دوام عطا فرماتے ہیں اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیتے ہیں. جو ایمان کا سرمایہ ملا ہے، اس ایمان کے سرمایہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، عقیدہ بچ جاتا ہے، نظریات بچ جاتے ہیں، انسان کو ایک مضبوط اور مستحکم ڈگر مل جاتی ہے، جس پر وہ چلتے چلتے اسی پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. تو وہ سات چیزیں ہیں موٹی موٹی جن کے اوپر عمل کیا جائے تو اللہ پاک اس کو حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. میں نے آسانی کے لیے کل بھی عرض کیا تھا، آج صبح بھی اپنے درس میں میں نے عرض کیا، میں نے کہا سات چیزیں یادداشت کے لیے، آسانی کے لیے میں نے اپنے ذہن میں خود ایسے تخیلات بنائے ہوتے ہیں، جب کبھی کوئی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، سات چیزیں ہوں، پانچ چیزیں ہوں، دس چیزیں ہوں، تو میں ان کو دو حصوں میں بانٹ لیتا ہوں. طلبوں کو بھی میں سکھاتا ہوں کہ امتحان کے موقع پر جب مختلف اقوال ہوں، زیادہ اقوال ایک ساتھ یاد کرنا انسان کے اوپر خلط ملت ہو جاتا ہے، گڈمڈ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. تو میں ہمیشہ ایسے کرتا ہوں کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا، تین حصوں میں تقسیم کر لیا، مجموعہ مجموعہ بنا لی، یہ سب کو جوڑا تو پورا مجموعہ استحضار ہو جاتا ہے. وہ حدیث مبارک سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے خوش نصیب افراد ہیں جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کے زیر سایہ ہوں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس کو بھی میں نے اپنی سوچ کے اعتبار سے جوڑ رکھا ہے. سب سے پہلے عدل و انصاف ہے، عدل و انصاف چاہے حکمران کرے چاہے انسان اپنے دائرہ اختیار کے اندر، اپنی ذات کی حد تک جہاں جہاں اس کے اختیارات چلتے ہیں عدل و انصاف سے کام لیتا ہو. اور اس کے بعد پھر جوانی ہے، جب جوانی ہوگی، جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھائے گا تو مسجد سے جڑے گا، مسجد میں جڑے گا تو لازمی بات ہے نمازیوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستی بنے گی، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی، برے تعلقات سے، ناجائز دوستیوں سے انسان دور ہوگا. جب دور ہوگا، دل دماغ صاف ستھرا ہوگا، تو جہاں وہ بدنی عبادت کرے گا مالی عبادت بھی کرے گا، مالی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف خشیت ایسی آئے گی کہ اس کو جا بجا رونا بھی آئے گا. اس ترتیب کے ساتھ میں نے جمع کر لیا کہ عدل و انصاف کا پیکر حکمران اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا. نمبر دو پہ ہے شاب و نشاف عبادت اللہ، وہ نوجوان چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو پروان چڑھائے. جب جوانی اس کی پروان چڑھے گی نمازی ہوگا. تو تیسرے نمبر پر آ گیا رجل قلبه معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جب مسجدوں میں جڑے گا، نیک نمازی ہوگا، تو اچھے لوگوں سے دوستی ہوگی. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے افراد جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پہ ملتے ہوں، اسی پہ بچھڑ جاتے ہوں. جب اللہ کے لیے محبت نصیب ہو گئی، حلاوت ایمانی مل گئی اور پاکیزہ محبت کا مٹھاس مل گیا، ناجائز محبت کی کڑواہٹ وہ برداشت نہیں کرے گا. تو کہا کہ وہ شخص جس کو رجل دعات و امرات و ذات و منصب و جمال، حسن و جمال والی، مال و دولت والی کسی لڑکی نے محبت کا پیغام دیا، گناہ کی دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. جب دل دماغ صاف شفاف ہوگا تو بدنی عبادتوں کے ساتھ مالی عبادت بھی انجام دے گا. رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کسی شخص نے صدقہ اور خیرات کیا، ایسے چھپ کر کیا کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ملی. جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صاف شفاف ہے، بدنی اور مالی، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے وقت کبھی شوق میں کبھی خوف میں اور روئے گا. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں نے آنسو بہا دیے. تو اس ترتیب سے یہ پورا سات مجموعہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. عدل و انصاف کا پیکر ہو، جوانی کی حفاظت ہو، مسجدوں سے جوڑ ہو، نیک دوستیاں ہوں، بری دوستی سے انسان بچتا ہو، چھپ کے صدقہ خیرات کرنے والا ہو، اللہ کی محبت میں رونے والا، اپنی گناہوں کے خوف میں رونے والا، تنہائی میں اپنے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا، عرش کا سایہ پا جاتے. تو اسی طرح یہ بھی جو ہدایت کے دوام کے لیے اور حسن خاتمہ کے لیے سات چیزیں، اس کو بھی میں نے سات چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا. مرکزی جو بیچ کی چیز ہے، وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہمارے دلوں میں کجروی ٹیڑھا پن پیدا مت کرنا, انک انت الوہاب, بے شک آپ ہی نے تو یہ ہمیں ہبہ کیا ہے, تحفہ دیا ہے, ہدایت بن مانگے آپ نے مفت میں ہمیں دے دی, تو یا اللہ لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا مت کرنا. دل جب ٹیڑھے ہو جائیں ہر چیز میں انسان کو چوں چرا, قیل و قال اور اشکالات, اعتراضات, تنقیدی تنقید ملتی ہے. تو دل جب سیدھا ہو تو ہر چیز میں انسان کو مثبت سوچ نظر آتی ہے. وہ اللہ تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا, کج روی کا شکار مت کرنا, ہمیں ہدایت سے مت بھٹکانا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی, وہب لنا من لدنک رحمہ, آپ اپنی طرف سے رحمت ہمیں مفت میں ہبہ کرتے جائیے, رحمت سے نوازتے جائیے, انک انت الوہاب, بے شک آپ ہی ہبہ کرنے والے ہیں. مفت میں کوئی چیز دی جائے جس کو تحفہ کہا جاتا ہے, ہدیہ کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو ہبہ کہا جاتا ہے, آپ بہت زیادہ نوازنے والے ہیں, مفت میں دینے والے ہیں. تو یہ دعا اس کو مرکزی بنا لیا جائے, تین چیزیں ادھر تین چیزیں ادھر, تو سات چیزوں کا مجموعہ بن جائے گا. تو فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر نصیب فرماتے ہیں, ہدایت ملی, اور ہدایت پر دوام مانگنے والا اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں, حسن خاتمہ نصیب فرما دیتے ہیں. شروع کی تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز نیک لوگوں کی صحبت, اچھی صحبت میں انسان جڑا رہے دنیا میں. فرمایا المرء مع من احب, انسان کا حشر آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں وہ محبتیں رکھتا ہوگا. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا تو یہ دوستی, یہ تعلق, یہ مضبوطی آخرت میں کام آئے گی. اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا, ضرور رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ. اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی کر لی, ان سے ملنے کی ہے بس ایک یہی راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ کے دوستوں سے دوستی کر لی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے گا. تو سب سے پہلی چیز نیک صحبت. اس کے ساتھ دو چیزیں ہماری آنکھ اور منہ کے ساتھ تعلق ہے. دوسرے نمبر پر آنکھوں کی حفاظت. فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے دنیا میں اللہ پاک اس کو نقد انعام ہی عطا فرمائیں گے کہ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اور ذائقہ وہ زندگی میں محسوس کرے گا. آخرت کے اندر اس کا انعام یہ ہے کہ جس نے غیر محرم پر, ناجائز اور حرام جگہ پر اپنی نظر کو پڑنے سے بچا لیا. فرمایا کہ جتنی مرتبہ اس نے دنیا میں اپنی نظروں کو ناجائز مواقع سے بچایا تھا اتنی مرتبہ اللہ پاک اس کو لذت دیدار عطا فرمائیں گے. تو لذت دیدار اسی شخص کو ملے گا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو, کافر کو نہیں نصیب ہوگی یہ چیز. تو یہ بھی چیز ضمانت ہے اس بات کی جس نے نظروں کی حفاظت کی, جتنی مرتبہ نظروں کی حفاظت کرے گا اتنی مرتبہ اللہ پاک اپنے دیدار کی لذت سے اس کو محظوظ فرمائیں گے. تو یہ بھی حسن خاتمہ کی ضامن چیز ہے. نمبر تین پر اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ مطہر رکھے. السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب, فرمایا کہ مسواک منہ کو صاف ستھرا کرنے کا ذریعہ ہے, رب کو راضی کرنے والی چیز ہے, اور اس کی بدولت اللہ پاک حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. فرمایا کہ ایک نماز جو بغیر وضو, بغیر مسواک والے وضو سے پڑھی جائے, اور ایک نماز وہ جس وضو کے اندر مسواک کی گئی, تو مسواک سے کیے ہوئے وضو کے ذریعے سے پڑھی جانے والی نماز 70 درجے فضیلت کی حامل ہو جاتی ہے. یہ ایک نماز اور جس وضو میں مسواک کر کے نماز پڑھے گی وہ 70 درجے اہمیت والی, 70 درجے قیمتی ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ اللہ پاک ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں جو مرتے وقت اس مسواک کا اہتمام کرنے والے کو موت کے وقت میں کلمہ یاد دلاتا ہے, چلو بھائی چلو, وقت سفر ہے, جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, فرشتہ آتا ہے بتاتا ہے چلو, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے مطمئن نفس چل تیرے پروردگار نے تجھے یاد کیا, پروردگار کی طرف واپس پلٹ چل, راضیتن اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے, مرضیہ وہ تجھ سے راضی ہے, فادخلی فی عبادی, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی اور جنت میں چلا جا. تو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے, فرشتہ اس کو موت کے وقت کلمہ یاد دلا دیتا ہے, چلو بھائی چلو تیاری کا وقت ہو گیا, بسم اللہ کرو, کلمہ کلام پڑھو, تیاری شروع ہے. تو وہ فرشتہ مسواک کی برکت سے موت کے وقت میں اس کو کلمہ یاد دلانے کے لیے اللہ پاک مقرر فرما دیتے ہیں. تو یہ دعا جو مرکزی ہے, اس سے پہلے تین چیزیں ہوں گی, نیک صحبت, نظروں کی حفاظت اور مسواک کا اہتمام. اور اس دعا کے بعد بھی تین چیزیں ہیں, انسان صدقہ دے. فرمایا کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے, تو حسن خاتمہ کی ضمانت صدقے کی ادائیگی میں موجود ہے. نمبر دو, ایمان جیسی نعمت سب سے عظیم الشان نعمت. اللہ پاک کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, جس نعمت پر شکر ادا کرو گے میں اضافہ کروں گا. اس نعمت ایمان پر دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے والہانہ انداز میں, اللہ پاک اس کے ایمان کو اضافہ فرماتے جائیں گے, ترقی دیتے جائیں گے. اس شکر کی بدولت ایمان جس دن اپنے عروج پر ہوگا اس دن اس کا واپسی کا سفر ہوگا. آخری چیز اذان کا جواب، کہ فرمایا کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے اور مجھ پر وسیلے کی دعا پڑھتا ہے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. تو یقیناً جس کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہوگی، اللہ پاک اس کو ایمان کے ساتھ واپسی کا سفر نصیب فرمائیں گے. تو یہ سات چیزیں بن جاتی ہیں. نمبر ایک پر صحبت نیک، اچھی صحبت، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا. نمبر دو، نظروں کی حفاظت. نمبر تین، وضو میں مسواک کا اہتمام. نمبر چار، دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر آٹھ، اس کو یاد کر کے انسان اپنے لیے دعائیں مانگے. اور نمبر پانچ کے اوپر صدقے کا اہتمام، صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. نمبر چھ پر شکر کے کلمات، کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے نعمت ایمان عطا فرمائی. نمبر سات پر اذان کا جواب، اور اس کے بعد دعائے وسیلہ، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ پاک ایمان کی سلامتی کے ساتھ واپسی کا سفر نصیب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، کہا سنا سب کچھ قبول فرما لے، اور ہم سب کو ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.